لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفدا. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود بھیجو محمد والے محمد. اذان محترم، سورہ مبارکہ نحل کی 97th آیا، 97 آیت، اس کو آپ کے سامنے آج تیسرے دن بیان کیا کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحم من ذکر او انثی. درود بھیجے محمد وآل محمد پر. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت میں سے جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، تو خداوند عالم ضرور بے ضرور اس کو حیات طیب عنایت کرے گا، اور ایسے عمل کرنے والے کا اجر اس کے عمل سے زیادہ ہوگا. مفہومی ترجمہ ہے اس آیت کا، یعنی خداوند عالم انسانوں کی طرح معاملہ نہیں کرتا. خداوند عالم فیاض ہے، بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. زیادہ انسانوں کے عمل سے زیادہ خداوند عالم انسانوں کو اجر عنایت کرنے والا ہے. اسی آیت کے ذیل میں گفتگو دو دن جاری رہی کہ حیات طیب، پاک اور پاکیزہ زندگی، ہر انسان جو صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، صاحب بصیرت ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں خداوند عالم نے حیوان اور انسان کو زندگی عطا کی جو محسوس زندگی ہے. وَإِمَّا نَبَاتَات بھی زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ جن چیزوں کو ہم جامد کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، وہ بھی جامد نہیں ہیں. پہاڑوں کے بارے میں خداوند عالم نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جامد ہیں، یہ بھی حرکت میں ہیں، حالت حرکت میں ہیں پوری کائنات. لیکن بہرحال جن چیزوں کے اندر زندگی کے آثار ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں، جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، قابل رویت، قابل مشاہدہ ہیں، حیوان اور انسان ہیں. اور حیوان اور انسان کی زندگی میں جو فرق ہے، وہ بنیادی فرق عقل، شعور اور بصیرت کا فرق ہے. اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر انسان، جب انسان اور حیوان کے درمیان عقل بنیادی فرق رکھتی ہے، تو کیا ہر انسان جو اس دنیا میں آیا وہ اپنی زندگی پاک و پاکیزہ گزار رہا ہے، حیات طیب، حیات مطلوب تک پہنچتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی بیان ہوا کہ نہیں، خداوند عالم بیان کر رہا ہے کہ حیات طیب فقط اس کو نصیب ہوگی کہ جس کا عمل صالح ہوگا، اور اس کا عمل ایمان کے سائے میں ہوا کرے گا. یہ دو بنیادی شرط ہیں حیات طیب تک پہنچنے کی. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے عمل ہیں، جو انجام تو پا رہے ہوں گے مگر خدا وند عالم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے درمیان ایک بنیادی جوہر موجود نہیں ہوگا کہ جس کو ہم جوہر ایمان کہتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر خدا وند عالم کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے وہ عمل ظاہری اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ کل کی مثال جو چھٹے امام کی آپ کے سامنے بیان ہوئی، آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ عمل کرنے والے نے بظاہر عمل کیا مگر امام نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا وند عالم فقط صاحبان تقویٰ سے ان کے عمل کو قبول کرتا ہے، خدا وند عالم ہر کسی سے اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اس کے درجات اس کے اثرات کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ایمان ہو اور صاحب تقویٰ ہو تو خدا وند عالم عمل کو قبول بھی کرتا ہے، اس میں برکت بھی دیتا ہے۔ بس ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی حیات طیب میں تبدیل ہو جائے، حیات طیب تک پہنچنے کی آرزو ایک ایسے انسان کی ہے جو صاحب عقل اور صاحب شعور ہے۔ عزیز، لیکن اس حیات طیب تک پہنچنے کی بنیادی شرط جیسے بیان ہو رہا ہے عمل صالح ہے اور ایمان ہے۔ ایمان پر اگر موقع ملا انشاءاللہ آج کچھ باتیں بیان کر کے، کل سے تھوڑا تفصیلی بیان ہوگا، آج عمل صالح کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمل صالح اور صالحین کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کو حتیٰ ہم انبیاء کی زندگی میں بھی آ کر دیکھتے ہیں تو وہ صاحب انبیاء کے جو خداوند عالم کی جانب سے اس دنیا میں بڑے مراتب پر فائز تھے، جن کو خداوند عالم نے اس دنیا کے اندر قدرت، اختیار، طاقت، دولت، حکومت عطا کی تھی، مگر اسی طاقت، دولت، اختیار اور حکومت کے باوجود ان انبیاء کرام نے خداوند عالم سے صالحین میں جانے کی درخواست کی، صالحین میں شامل ہونے کے درجے کو خدا سے مانگا۔ پہلی مثال حضرت سلیمان نبی کی، حضرت سلیمان وہ نبی کہ جن کو خداوند عالم نے کائنات پر اختیار دیا، حضرت سلیمان وہ نبی کہ جن کو ہواؤں پر اختیار تھا، جن کی حکومت جنات پر تھی، ان کے کام کرنے والوں میں انسان و جنات، ہوائیں، یہ سب شامل تھے، پرندوں کی زبان آپ سمجھا کرتے تھے، تمام چیزیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے میں اس کی طرف تفصیلی اشارہ نہیں کر سکوں گا، فقط تفصیل سے بحث نہیں کر پاؤں گا، اشارتاً بات کو کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے مجھے کہ حضرت سلیمان ایک ایسے نبی کہ جن کو خداوند عالم نے عظیم الشان قدرت عطا کی، عظیم الشان حکومت عطا کی، اختیار دیا، ہواؤں پہ اختیار دیا، جنات پر ان کو حکمران بنایا، ایک ایسے نبی، ایک ایسے نبی کہ جن کے پاس چونٹیاں، جن کے پاس پرندے، جن کے پاس جانور بھی ان کے تابع تھے اور ان کی حکومت کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا کہ ایک دن انہوں نے اپنے پرندوں میں ایک پرندے کو کم پایا تو انہوں نے کہا کہ آج کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یہ ہدہد کہاں ہے؟ یعنی ان کا اختیار تھا حتیٰ پرندوں کے اوپر، حیوانات کے اوپر، اور ان کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، یہ ہدہد پرواز کر کے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یا سلیمان نبی، میں ایک جگہ سے پرواز کر کے آ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں آیات کا، کہ جہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ خداوند عالم کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں مگر سجدہ اس کے غیر کو کرتے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا، یعنی خدا کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، آگ کی پرستش ہے، سورج کی پرستش ہے۔ اور جناب سلیمان پھر اس حدود کی فرمائش کے اوپر پھر اس جگہ پر کہ جس کا نام ملکہ بلقیس بیان کیا گیا، اس کو ایک خط بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو تسلیم کروانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ تو تسلیم ہو جا، ایمان لے آ۔ اور وہ ابھی مشورہ وہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب سلیمان اپنے لوگوں میں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ اس سے پہلے کہ بلقیس یہاں تک آئے اس کا تخت یہاں تک پہنچ جائے، تم میں سے کون ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہو؟ اب توجہ کیجیے گا، مختلف افراد نے مختلف جواب دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لا کے یہاں پہنچا دوں گا، کسی نے کچھ کہا، مگر ایک کہ جس کو قرآن میں کہا گیا کہ اس کے پاس کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا، علم من الکتاب، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں تخت کو حاضر کر دوں گا۔ اور ادھر جناب سلیمان کی پلک جھپکی اور ملکہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو آصف بن برقیہ کا نام دیا گیا ہے، جس کو آصف بن برقیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسے افراد جناب سلیمان کے لشکر میں، جناب سلیمان کی حکومت میں موجود تھے کہ جن کو خداوند عالم نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ جو پلک جھپکتے میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر ایک چیز کو وہاں سے اٹھا کے پہنچانے کی طاقت رکھتے تھے۔ ایسے سلیمان نبی نے آ کر خداوند عالم سے کیا کہا؟ کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. صالحین پہ بات ہو رہی ہے، عمل صالح. کیا کہا؟ کہا کہ ربی اوزعنی، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ جو نعمت تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل کی، عطا کی، اس پر میں تیرا شکر گزار بن جاؤں، میں تیرا شاکر بندہ بن جاؤں. جو نعمت تو نے مجھے عطا کی، میرے والدین کو عطا کی، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دے کہ جس کو میں کروں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک، اور اپنی رحمت سے مجھ کو فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. توجہ کیجئے گا، حضرت سلیمان کس مقام پر فائز ہیں، ان کی حکومت کتنی وسیع ہے، ان کا اختیار کتنا زیادہ ہے، اس کے باوجود سلیمان اس وسیع عریض حکومت طاقت اختیار کے ہوتے ہوئے اگر اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہوئے خدا سے طلب کر رہے ہیں تو وہی صالحین کے اندر شامل ہونا ہے، وہی عمل صالح ہے کہ پروردگار ایسی عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اس کا مطلب یہاں پر ایک نقطہ ہے، قرآن کی عزیز و آیات کے اندر بہت سارے نکات ہوتے ہیں، ظاہر ہے قرآن کی ہر آیت کے ہر پہلو کو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن خود اس آیت کے اندر یہ موجود ہے کہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس میں تیری رضا ہو. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے اعمال انسان انجام دیتا ہے مگر رضا خدا کے مطابق انجام نہیں دے پاتا. اس کی میں مثال اگر بیان کروں تو شاید فقہی ابواب کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا جا سکے. فارسی میں ایک مصرع کہا جاتا ہے کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو چراغ گھر کے لیے ہو، جس چراغ سے گھر میں روشنی ہو اور اس کے جانے سے گھر کی روشنی چلی جائے، اسے مسجد میں دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے اس کے اپنے عزیز ہیں، اپنے گھر والے ہیں. اب اس مثال کو میں بیان کروں، فرض کیجئے ایک شخص یہ چاہے کہ راہ خدا میں انفاق کرے، راہ خدا میں خرچ کرے. قرآن کریم میں متعدد آیات آئی ہیں کہ راہ خدا میں انفاق کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، راہ خدا میں لوگوں پر خرچ کرو. لیکن اگر کوئی شخص راہ خدا میں انفاق کرے اس حالت میں کہ اس کے اپنے بچے محتاج ہو جائیں، تو کیا اس کا انفاق کرنا راہ خدا میں قابل قبول ہے؟ فقہی چیپٹر میں بھی جا کے اس کو دیکھا جائے تو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا بچہ محتاج بن رہا ہے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہے. جب مدد مانگنے والا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے مدد مانگنے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے انسان کو. لہذا انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چیز اس کے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ضروری ہو وہ دوسروں کو اس میں شریک کرے. البتہ یہ پہلے دن میں نے بیان کیا تھا ایثار کا جذبہ، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ بات ہے. ابھی جس طرح بات کر رہا ہوں انشاءاللہ خدا کرے اس طرح پہنچ جائے بات، لیکن خداوند عالم نے اس چیز کو بیان کیا کہ انفاق کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس طرح سے انفاق نہ کرو کہ تمہارے گھر والے تمہارے اس انفاق کے نتیجے میں محتاج ہو جائیں. اعتدال، میانہ روی، یہ دین کا حصہ ہے. خوب عزیزوں، درود بھیجے محمد والے محمد پر. حضرت سلیمان نبی اس مقام پر پہنچنے کے باوجود خدا سے کہتے ہیں خدایا مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو صالحین ہیں. وادخلنی برحمتک فی عبادک من الصالحین، وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو. لیکن کون سا عمل؟ جو عمل صالح ہو. بات یہاں سے نکلی تھی عمل صالح سے کہ وہ عمل جس کو خدا قبول کرے وہ عمل صالح. ہر عمل کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرنے والا نہیں. اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، پہلی مثال شاید بہت واضح نہ ہوئی ہو. ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اسی حالت نماز کے دوران کسی انسان کی آواز آئے، اس کی جان جا رہی ہو، اور اس حالت نماز میں اس انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرے علاوہ اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. علماء تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ قرآن فقہ کے اندر آ کر کیا بیان کیا جاتا ہے. یہ شخص اپنی واجب نماز پڑھ رہا ہو اور اس حالت میں کسی کی آواز آئے بچانے کے لیے اور اس کے علاوہ بچانے والا کوئی نہ ہو، اس شخص کے اوپر آیا نماز کا توڑنا جائز ہے یا نماز کا توڑنا واجب ہے؟ فقہ کے اندر واجب ہے. یہ اپنی نماز جاری نہیں رکھ سکتا، حالانکہ نماز اللہ کی خاطر ہے، نماز اس کا فرض ہے، فریضہ ہے، اس کو اپنا واجب ادا کرنا ہے، واجب کی ادائیگی کا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن دوسرے انسان کی جان بچانا اس سے زیادہ واجب ہے۔ یہ اپنی نماز کو قضا کر سکتا ہے لیکن دوسرے کی نماز جان چلی گئی، وہ واپس نہیں آ سکتی، لہذا فقی حکم تبدیل ہو جائے گا۔ اس حالت کے اندر عمل صالح کون سا ہوگا، اس شخص کا اپنی نماز کو جاری رکھنا یا اس شخص کا نماز توڑ کر اس شخص کی جان بچانا؟ خدا کی رضا کس عمل میں ہے؟ جس کا خدا نے اختیار دیا۔ خدا کہتا ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، کسی کی آواز آئے مدد کے لیے، تمہارے علاوہ بچانے والا کوئی نہ ہو، تم پر واجب ہے اپنی نماز چھوڑ کر جاؤ، اس کی جان بچاؤ۔ تو خدا کی رضا کس چیز میں ہوگی، نماز جاری رکھنے میں یا نماز توڑ کے اس کی مدد کرنے میں؟ عقل کا فیصلہ بھی ہے، فقہ کا فیصلہ بھی ہے کہ نماز توڑ کر جانا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نماز کو جاری رکھے اور وہ شخص اپنی جان سے چلا جائے، تو بھائی یقیناً اس شخص کی یہ نماز بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز فریضہ الہی کا نام ہے۔ نماز، حتیٰ انسان نماز بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں پڑھ سکتا۔ کل ہماری گفتگو گزر گئی کہ جو چیزیں انسان کو عمل صالح کے راستے سے ہٹاتی ہیں، ان میں سے ایک بنیادی ترین چیز انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ انسان اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے صالحین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، عمل صالح سے دور چلا جاتا ہے۔ حتیٰ میں نماز بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں پڑھ سکتا، نماز بھی خدا کی مرضی کے مطابق۔ اور اس چیز کو مولا متقیان نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ جب شب ہجرت آئی، خداوند عالم نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول، آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، آپ کو جانا ہوگا۔ تو امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اے صبح صادق، گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نے علی کی کمر کو کبھی بستر پہ رات کو لگتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہی علی ہیں کہ جس وقت ہجرت کی رات آئی، اللہ کے رسول کو جانا ہے، اب اللہ کے رسول کے بستر پہ کسی کو لیٹنا ہے، تو وہ علی کے جس نے کبھی اپنے کمر کو بستر سے نہیں لگایا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر وہی علی مرتضیٰ بستر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیسی نیند ہے اور یہ کیسا سونا ہے کہ جس کو خداوند عالم فرشتوں کے درمیان فخر و مباحت کر کے بیان کرتا ہے۔ اسی وقت کہ جب مولا علی علیہ السلام بستر رسالت پر لیٹے ہوئے ہیں، آسمان پر خداوند عالم جبرائیل و میکائیل سے کہتا ہے، جبرائیل و میکائیل، میں نے تم دونوں کو آپس میں بھائی قرار دیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ تم دونوں میں سے کسی ایک نے ایک کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، ایک نے اپنی زندگی کو دوسرے کے لیے قربان کرنا ہے، اور میں تم میں سے کسی ایک کی عمر لے کر دوسرے کو لگانا چاہتا ہوں، تم میں سے بتاؤ کون حاضر ہے۔ جبرائیل و میکائیل دونوں مقرب فرشتے ہیں، مگر دونوں نے بارگاہ الہی میں معذرت کی کہ بار الہ، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم نے کہا، جاؤ اس وقت زمین پر جاؤ کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ، اس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے پہ تیار ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے پہ تیار۔ اور جناب جبرائیل و میکائیل آئے اور سرحانے اور پائیں کھڑے ہو کر امام علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے اس عمل پر خداوند عالم آسمان والوں کے درمیان فخر و مباحت کرتا ہے۔ آپ مولا متقیان نے عمل کیوں انجام دیا؟ کیونکہ علی مرتضیٰ خدا کی رضا پر عمل کرنے والے ہیں، علی مرتضیٰ اپنی مرضی پر نہیں چلتے۔ اس کی اور محسوس مثال جنگ خندق کی مثال ہے کہ جب عمر ابن عبدود کے سینے پر بیٹھ گئے، اس کا سر اتارنے لگے، اس کو مارنے لگے، اس نے ایک جسارت کی، اس نے آپ کے اوپر آب دہن کو پھینکا، اور جب آپ کی ساتھ جسارت ہوئی، آپ اس کے سینے سے اڑ گئے۔ تمام اصحاب پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا پہلوان، اس کو زیر کرنا بڑا مشکل تھا، حل میں مبارز کی آواز دیتا رہا، کسی میں جانے کی ہمت نہیں تھی، علی مرتضیٰ اس کے مقابلے پر گئے، اب اس کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد اب نزدیک تھا کہ اس کا سر جاتا تو لوگوں کی سانسیں بحال ہوتی، لیکن علی مرتضیٰ اس کے سینے سے اٹھ گئے، لوگوں کی سانسیں دوبارہ سینے میں گھٹ کے رہ گئیں کہ علی نے کیا کام کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی، مولا نے دوبارہ اس کو زیر کیا، اس کا سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جب مولا پلٹ کر آئے، لوگوں نے کہا کہ علی آپ نے کیا کام کیا تھا، پہلی مرتبہ آپ نے اسے زیر کیا، اس کے بعد آپ نے اس کے سر کو تن سے جدا نہیں کیا، بعد میں آپ نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا۔ مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ مولا نے کہا، جب میں اس کے اوپر بیٹھا، اس کے سر کو اتارنا چاہتا تھا، اس نے جسارت کی، اس نے گستاخی کی، جس سے میرے اوپر غیظ و غضب کی حالت طاری ہوئی۔ اگر میں اس حالت میں تلوار چلاتا تو اب میرا غضب اس تلوار میں شامل ہوتا، میں علی اپنی تلوار کو فقط خدا کی رضا کی خاطر چلانا چاہتا ہوں، فقط رضا الہی کی خاطر تلوار چلانا چاہتا ہوں، اسی لیے امام علی اس کے سینے سے اڑ گئے۔ عزیزوں، خب انسان عمل صالح کیا چیز ہے کہ جس کو خدا وند عالم اپنی رضا عطا کرے۔ جناب سلیمان نبی اس مقام پر پہنچنے کے باوجود کہتے ہیں ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ خدایا تجھے راضی کرنا اہم ہے، تیری رضا کا حصول اہم ہے۔ انسان بڑے سے بڑا بعض دفعہ کام کرتا ہے خدا راضی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات زبان کی لکنت ہوتی ہے مگر بلال کی طرح اذان دیتا ہے تو خدا راضی ہو جایا کرتا ہے۔ خداوند عالم چہروں کو نہیں دیکھتا۔ عزیزوں، بلال کا چہرہ عرب کے اس معاشرے کے اندر ظاہری طور پر عرب میں رہنے والوں میں، وہ بھی وہ عرب کے جن کے اندر احساس غرور تھا، احساس تکبر تھا، جو فخر فروشی کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس اگر کوئی آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، جس کو قرآن کی آیات نے بیان کیا کہ ایک اندھا اگر کسی کے پاس بیٹھ گیا تو دوسرے عرب نے اپنا دامن سمیٹ لیا۔ رسول اللہ نے کہا، قرآن کی آیت آ گئی کہ اس کے پاس اگر اندھا آ کر بیٹھ گیا، اس نے دامن کو سمیٹ لیا، یہ ڈرتا ہے کہ اس کا اندھاپن اس کو نہ لگ جائے، اس کا فقر اس کو نہ لگ جائے۔ ایسے معاشرے کے اندر بلال کے جو حبشہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے رنگ کی صورت، جن کا رنگ سیاہ ہے، زبان میں لکنت ہے، وہ فصاحت نہیں ہے جو عرب لوگوں کے اندر ہوتی ہے، مگر بلال کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ خداوند عالم اس کی اذان کو پسند فرماتا ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ بلال کو تبدیل کر دیا جائے تو خداوند عالم اس پہ راضی نہ ہوا کہ بلال کو تبدیل کیا جائے، خداوند عالم نے بلال کو مؤذن قرار دیا۔ بلال کا عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، جسم لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا بلال کا، بلال کی شکل و صورت لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی اس معاشرے کے لیے، لیکن خداوند عالم لوگوں کے اوپر نہیں چلتا، خدا کی قبولیت کے معیارات کچھ اور ہیں۔ عزیزوں، اسی لیے جناب سلیمان نبی کہتے ہیں پروردگار تو توفیق دے، میں عمل تو کر رہا ہوں مگر میرا عمل ایسا ہو جس پہ تو راضی ہو جائے، ایسے عمل کی توفیق دے، اور اس کے بعد جب تو مجھے عمل صالح کی توفیق دے دے پھر کیا کر، وادخلنی، مجھے داخل کر دے، برحمتی کا، اپنی رحمت کے سائے میں، اپنی رحمت کے ساتھ، من عبادک الصالحین یا فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں شامل فرما کہ جن کو تیری رضا حاصل ہے۔ اب صالحین کون ہیں؟ جنہیں حیات طیب ملی ہے، کیونکہ من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے گا، جو صالح ہوگا، صالحین میں سے ہوگا، خدا اسی کو حیات طیب عطا کرے گا۔ یعنی ایسی عظیم الشان زندگی کے باوجود سلیمان نبی کہتے ہیں خدایا صالحین میں شامل فرما تاکہ حیات طیب تک پہنچ سکیں۔ دوسری مثال وہ بھی ایک ایسے عظیم الشان نبی کی مثال ہے کہ جن کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اگرچہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے پاس ابتدائی طور پر قدرت، طاقت اور اختیار نہیں تھا، یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے زحمتیں برداشت کی۔ کون سے نبی؟ جناب یوسف۔ جناب یوسف اقتدار تک پہنچے، حکومت تک پہنچے، طاقت تک پہنچے، سرمایہ تک پہنچے، خزانوں کے امین بنے، مگر اس سے پہلے جناب یوسف نے ایک مشکل فاصلہ طے کیا۔ جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، بھائیوں نے مارا پیٹا، حسد کیا، کنویں میں مارنے کی کوشش کی، ایک بھائی نے آگے بڑھ کے بچانے کی کوشش کی، اس کے بعد ماجرا طویل ہے جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، اس لیے فقط اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ مقام آیا کہ جناب یوسف کو کنویں سے نکال کر بیچا گیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جناب یوسف حکومت مصر تک پہنچے۔ اب جناب مصر، جناب یوسف کی حکومت کتنی بڑی ہے، مصر کی حکومت ہے کنعان سے، اور اطراف سے لوگ آتے ہیں مصر کی حکومت سے اپنے لیے اناج لے کر جاتے ہیں، مصر سے آتے ہیں اپنی زندگی کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ جناب یوسف غلامی سے نکل کر اس مقام تک پہنچے کہ وہ بادشاہ بنے، بادشاہ کے وزیر بنے، اور تمام اختیارات ان کے پاس تھے۔ جناب یوسف بھی خدا کی بارگاہ میں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب یوسف خدا سے کہتے ہیں کہ رب قد اتیتنی، پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا کی، رب قد اتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت میں سے کچھ عطا کیا، وعلمتنی من تعویل، تو نے مجھے احادیث کی تعویل سکھائی، پروردگار میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، درخواست کیا ہے؟ میری درخواست تجھ سے یہ ہے کہ تو میرا مالک ہے، میرا سرپرست ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے، توفنی مسلمہ، مجھے حالت اسلام پر تسلیم پر موت عطا فرمانا، توفنی مسلمہ اور مجھ کو اسلام کی حالت پر موت دینا، اور مجھ کو وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالح بندوں کے ساتھ ملحق فرما دے۔ عزیزوں کب ہے جناب یوسف کے الفاظ؟ کہ جب آپ حکومت مصر پر حکمران بن کر بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، آپ امین ہیں، یعنی آپ کی ظاہری حکومت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جناب یوسف بھی آ کر کہتے ہیں کہ پروردگار ان تمام چیزوں کے باوجود، اس جاہ و حشم کے باوجود، اگر میں کسی چیز کو تجھ سے طلب کر رہا ہوں تو دولت میں اضافہ نہیں مانگ رہا، مملکت میں اضافہ نہیں مانگ رہا، بادشاہت میں اضافہ نہیں مانگ رہا، پروردگار جس چیز کو اس حکومت پر آنے کے بعد بھی تجھ سے طلب کر رہا ہوں، دو خواہشیں، ایک خواہش یہ کہ تو مجھے مسلمان موت عطا فرمانا، حالت اسلام میں، توفنی مسلمہ، حالت اسلام پر یا حالت تسلیم پر، بعض لوگوں نے اس کو بیان کیا، یعنی ہمیشہ تیرے سامنے سرنڈر رہوں، کبھی تیرے سامنے اپنے سر کو بلند کر کے نہ کھڑا ہوں، یعنی تیرے حکم کے مقابلے میں کبھی تیرے حکم کی عدولی نہ کروں، حکم عدولی نہ کروں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما دے۔ ملحق فرمانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ صالحین ہیں، مجھے ان صالحین کے ساتھ محشور فرما۔ جناب یوسف نے بھی کہا، جناب سلیمان نے بھی کہا، میں نے دو نبیوں کی مثال آپ کے سامنے رکھی، قرآن کے اندر اور بھی آیات ہیں، فقط دو نبیوں کی، اور دونوں وہ نبی کہ جو ظاہری اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے بادشاہت ہے، مملکت ہے، اختیار ہے، قدرت ہے، خزانے ہیں، مگر اپنی زندگی میں اگر کسی چیز کو خدا سے مانگ رہے ہیں تو یہ الحاق مانگ رہے ہیں صالحین کے ساتھ، دخول مانگتے ہیں، داخلہ مانگتے ہیں صالحین کے ساتھ۔ عزیزوں یقیناً کچھ صالحین ایسے ہوں گے کہ جن کی جانب ان انبیاء کی نگاہیں بھی ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ نبی خود ہدایت کیا کرتے ہیں، انبیاء لوگوں کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، انبیاء نے لوگوں کی ہدایت کی، یقیناً انبیاء اگر کسی درجے کو مانگ رہے ہیں تو وہ بہت ظاہر سی بات ہے، آبویس سی بات ہے کہ یہ درجہ ان سے کم درجے پر فائز لوگوں کا نہیں ہوگا۔ ایک نبی اپنے زمانے میں عام انسان سے افضل ہوتا ہے، ایک نبی اپنے زمانے میں عام انسان سے اونچا ہوتا ہے، مقام کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے۔ یہ دو انبیاء نے ایک مقام مانگا، تو کچھ افراد ہیں کہ جن کے مقام کو شاید انہوں نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے، کچھ ہستیاں ہوں گی ایسی کہ جن کے مقام کو شاید انہوں نے اپنی نگاہ میں رکھا ہے، خدا نے ان ہستیوں کی شاید انہیں معرفت عطا کی، کہ یقیناً عطا کی، اس لیے کہ ہمارے یہاں کہا گیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس سے خدا وند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت اور امام علی کی ولایت، اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار نہ لیا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس سے رسول اللہ کی نبوت، حالانکہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، مگر افضل النبیین ہیں، خاتم ضرور ہیں مگر سب سے بہتر نبی ہیں۔ لہذا خداوند عالم نے ہر نبی سے رسول اللہ کی نبوت کا اقرار، علی مرتضیٰ کی ولایت کا پیمان لیا۔ لہذا جب انبیاء نے اس مقام کو دیکھا تو انبیاء نے اس مقام کو مانگنے کی خداوند عالم سے کوشش کی۔ اس چیز کو حضرت ابراہیم کی اس دعا میں بھی دیکھیے گا کہ جس میں جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمانے کے بعد جب ابراہیم امتحانات پر پورے اترے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ابراہیم کو ایک مقام عطا کیا۔ ہم نے ابراہیم کو کون سا مقام عطا کیا؟ ہم نے ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں۔ یہاں پر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نقطہ بیان کیا، امام کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے اس چیز کو جو مانگا، اس کے بعد جناب ابراہیم کو جب یہ امامت ملی تو جناب ابراہیم نے فوراً کہا رب ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں بھی اس چیز کو دے دے، امامت کو دے دے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم جس وقت مقام امامت پر فائز ہوئے اس سے پہلے دو مقامات ان کے پاس پہلے سے تھے۔ کون سے دو مقامات تھے؟ پہلا مقام ان کے پاس خلت کا تھا، خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل تھے، اور دوسرا مقام ان کے پاس جو ہے وہ نبوت کا تھا۔ جناب ابراہیم نے نہ نبوت کو اولاد میں مانگا، نہ خلیل ہونے کو اولاد میں مانگا، لیکن جب امامت کی عظمت کی جانب جناب ابراہیم کی نگاہ گئی تو جناب ابراہیم نے اس عظیم مقام کو اپنی اولاد میں مانگا، کہا انی جاعلک فی الناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. فوراً جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد کو بھی یہ عہدہ عطا فرما. خدا نے کہا لا ینال عہدی الظالمین، یہ وہ عہدہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. عزیز، جب یہ بات یہاں پر آئی انی جاعلک للناس اماما، اللہ امام بنایا کرتا ہے، امام کسی کے بنانے سے نہیں بن سکتا. خدا وند عالم نے ہدایت کا سلسلہ ایسے ہی جاری کیا، انبیاء خدا کی جانب سے آئے، انبیاء کے بعد انبیاء کے جانشین بھی خدا کی جانب سے. اس کو آیت اللہ قراتی نے بہت خوبصورت ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا، ان کی زبان سے آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھیے، اس ممبر کا جو کام ہے حقائق کا اظہار ہے. ممبر کسی کی دل آزاری کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، چونکہ گفتگو جا رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ لائیو گفتگو ٹی وی پہ جا رہی ہوتی ہے. اس کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ممبر دل آزاری کا ذریعہ نہیں ہے، اس ممبر سے کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن حقائق اور عقائد کا اظہار بھی ہونا ضروری ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ خدا وند عالم اس کائنات کو اگر نجات عطا کرنے والا ہے، اگر اس کائنات پہ توحید کا پرچم لہرانے والا ہے، اس کائنات کے اندر مسلمانوں کو مومنوں کو عزت عطا کرنے والا ہے، تو اس کا واحد راستہ خدا وند عالم نے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو رکھا. خدا کا فیصلہ ہے، جس طرح خدا کا فیصلہ ہے کہ اس کائنات کو سورج کے ذریعے سے حرارت عطا کرنی ہے، خدا کے اس فیصلے کے سامنے کوئی روک نہیں آ سکتی. خدا کا فیصلہ ہے، خدا کا انتظام ہے. اسی طرح خدا کا فیصلہ ہے، خدا کا انتظام ہے. تین صورتوں کے اندر ایک آیت ایک ہی عنوان سے ایک ہی مضمون کے ساتھ آئی. کون سی آیت؟ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے، چاہے یہ غلبہ عطا ہونا مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. تین جگہوں پر یہ آیت آئی ہے، تین جگہوں میں سے دو جگہوں پر اسی طرح بیان ہوئی، ایک جگہ پر آیت کا آخری ٹکڑا چینج ہے. وہ کیا ہے؟ وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا ہے ایک آیت کے اندر، باقی دو آیتوں کے اندر وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لیکن مفہوم وہی ہے کہ خدا نے ہی رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نبی کے دین کو یعنی محمد مصطفیٰ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے، چاہے مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس آیت کی تلاوت کی. جب امام نے اس آیت کی تلاوت کی، لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس آیت پر، اس آیت نے اپنا مصداق پا لیا، اس آیت کا تحقق ہو چکا جو خدا وند عالم نے کہا ہے کہ دین محمد مصطفیٰ تمام ادیان پر غلبہ پا جائے گا. اصحاب کی نگاہ میں اس وقت کا معاشرہ تھا، اس وقت کا ماحول تھا، اس وقت کی زمین تھی، سرزمین حجاز سے اسلام باہر نکل چکا تھا، مثال کے طور پر فلسطین اور مصر کی زمینوں تک پہنچ چکا تھا. اصحاب نے کہا مولا بظاہر ایسا ہی ہے کہ یہ دین غلبہ پا چکا ہے، کم سے کم حجاز کے اندر اس اسلام کی حکومت آ چکی، اس حجاز کے اندر جو غالب دین ہے وہ دین محمد ہے. امام علی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی اس آیت نے اپنا مصداق نہیں پایا، ابھی اس آیت پر عمل نہیں ہوا. اصحاب نے پوچھا مولا اس آیت پر پھر کب عمل ہوگا، اس آیت کا مصداق کب ہوگا، یہ آیت اپنا تحقق کب پورا کرے گی؟ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری اولاد میں سے ہمارا آخری فرزند جس کا نام مہدی ہوگا وہ ظہور کرے گا، خدا وند عالم اس کے ہاتھوں سے دنیا کے ہر گوشے میں توحید کا پرچم پھیلا دے گا، خدا وند عالم اس کے ذریعے سے. اللہ اور دنیا میں کوئی زمین ایسی نہیں ہوگی، کوئی قریہ، کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی آواز نہ آ رہی ہو. امام علی نے بیان کیا، ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ خدا وند عالم نے یہ انتظام رکھا ہے، خدا کا انتظام ہونا ہے، تمام عالم اسلام اس بات کو سمجھتا ہے. آغا قراتی نے ایک بات بیان کی، انی جاعلک للناس اماما، پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، امامت ہدایت، رہنمائی، قوم کی سربراہی، قوم کی سرپرستی کسی کے بنانے سے نہیں بن سکتی. جتنا جلدی انسان اس چیز کو سمجھے گا شاید اتنا جلدی ہی انسان اپنی مشکل سے نکلنے کا سبب فراہم کرے گا. یہ جو امام عصر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا یا امام کے فرج میں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس میں کہا گیا دعا کرو ہمارے فرج کے لیے زیادہ، کیونکہ اس فرج کی دعا میں تمہارا فرج بھی ہے، تمہاری آسائش بھی ہے، تمہاری آسانی بھی ہے۔ امام کے ہاتھوں یہ کام ہونا ہے۔ ان نجائلوں کا لننا سے امام پر بات کر رہا ہوں۔ امام راغب قراتی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے اندر ایک کانفرنس ہوئی جس میں اہل سنت افراد بہت سارے تشریف لائے، مختلف ممالک سے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی، ہمیں بھی دعوت دی گئی۔ آغا قراتی کہتے ہیں میں بھی اس دعوت میں گیا اور وہاں پہ جا کے کانفرنس میں میں نے شرکت کی۔ کہنے کا اس کے بعد جب ہماری کانفرنس ختم ہو گئی تو میں نے ان بزرگ علماء سے جو اہل سنت علماء تھے ان سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ مجھے اجازت ہے ایک سوال پوچھنے کی؟ انہوں نے کہا جی پوچھیے۔ کہا یہ بتائیے کہ امام مہدی کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ علماء اہل سنت نے بیان کیا کہ امام مہدی ہمارے یہاں بھی روایت کے اندر موجود ہے، ان کا نام موجود ہے، اور رسول اللہ کے آخری جانشین ہیں، اور خداوند عالم نے ان کے ذریعے سے اس دنیا کو امن و امان عطا کرنا ہے، ان کے ذریعے سے اس دنیا کے اوپر اسلام کا بول بالا ہونا ہے، انہی کے ذریعے سے توحید کا پرچم پھیلنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہمارے یہاں موجود ہیں بیان کی۔ اور انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں کامن شخصیت ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہا اور ان کا جو کام ہے وہ بھی ہمارے یہاں کامن ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں نقطۂ اشتراک موجود ہے اس بارے میں۔ کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا ایک دوسرا سوال۔ کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ کہ کیا آج کے دور میں آپ اس بات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت انسانوں کو الہی ہدایت کی ضرورت ہے؟ تمام علماء نے کہا برجستہ طور پہ کہا بالکل ضرورت ہے۔ کیا آپ سب اس بات سے متفق ہیں کہ دنیا میں ظلم و ستم بڑھا ہوا ہے؟ کہا بالکل بڑھا ہوا ہے۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں، دونوں پوائنٹس کامن ہیں ہمارے درمیان، دونوں چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں۔ دنیا میں عدل و انصاف نہیں ہے، دنیا میں ظلم و ستم ہے، دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہے، دنیا کو ہادی کی ضرورت ہے، ایک دوسرا یہ کہ ہدایت، یہ امن و امان، یہ انصاف، یہ سب خداوند عالم کی جانب سے انتظام امام مہدی کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ دونوں چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ آغا قراتی کہتے ہیں میں نے وہاں پر ان دوستوں سے اپنی یہ بات کہی کہ آؤ پھر ٹھیک ہے، دنیا کو نجات دینے کے لیے کسی شخص کو بے عنوان مہدی معین کر لیتے ہیں، کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ وہ آ کر یہ کام کریں۔ کہیں گے علماء ایک دم سے بوکھلا گئے، انہوں نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خداوند عالم نے اس بات کا انتظام کیا، اور مہدی کا آنا، اس رہبر کا آنا، اس ہادی کا آنا اللہ کی جانب سے ہے، یہ ہم اور آپ مل کے نہیں بنا سکتے۔ توجہ کیجئے گا، ہمارے اور آپ کے بنانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ کا جانشین ہمارے بنانے سے نہیں بن پائے گا، اس کو خدا جب بھیجے گا تو بھیجے گا۔ آغا قراتی کہنے نے پلٹ کر فوراً کہا کہ جب آخری جانشین رسول آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے تو پہلا جانشین رسول آپ نے مرضی سے کیسے بنایا تھا؟ آپ پہلا کیسے بنا سکتے ہیں جب توجہ ہے عزیزوں، پہلا بھی نہیں بنا سکتے تھے، جب آخری نہیں بنا سکتے تو پہلے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ عزیزوں یہ جملہ، یہ واقعہ فقط اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس چیز کو انسان سوچے، کم سے کم مسلمان سوچیں۔ آج پہلے دن بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے، بیان ہوا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج جو مسلمانوں کے ساتھ مشکلات ہیں ان مشکلات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مرکز سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان مشکلات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو راستہ رسول اللہ دے کر گئے تھے مسلمانوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں، خداوند عالم کا انتظام ہے، امام مہدی نے آ کر یہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا امام مہدی بنانے سے نہیں بن سکتے، آخری جانشین کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارے پاس پہلے کا بھی نہیں تھا، معاملہ پھر وہاں سے صحیح ہونا چاہیے۔ بس عزیزوں انی جاعلک کا لینا صحیح امامہ، خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے فوراً کہا پروردگار میری ذریت میں سے بھی بنا دے۔ خداوند عالم نے کہا کہ نہیں، یہ عہدہ، یہ مرتبہ آپ کی اولاد کو، آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوگا اس کو نہیں مل سکے گا۔ حالانکہ جناب ابراہیم نبی تھے، جناب ابراہیم ایک عظیم الشان، ایک عظیم المرتبت نبی تھے کہ جن کو خداوند عالم نے خلت عطا کی تھی۔ بس عزیزوں کچھ ایسے ہستیاں یقیناً پھر موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر انبیاء نے خداوند عالم سے کہا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کو تو نے صالح قرار دیا ہے، کہ جو تیری بارگاہ میں صالح ہیں، کہ جن کا عمل، صالح کون ہے؟ جس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، جس کے عمل کو خداوند عالم رضایت دے. عزیزوں اس جگہ پر آ کر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں سوائے محمد و آل محمد کے کوئی ایسا نہیں ملے گا. محمد کہ جس کے عمل کو خداوند عالم نے اپنی رضایت عطا کی ہو. عام لوگوں میں اور اہل بیت علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ عام لوگ وہ ہیں کہ جو آیات آنے کے بعد عمل کرنے کے پابند ہیں اور عمل کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے بعض اعمال کو انجام دیا تو خدا نے ان کے اس عمل پر آیتوں کو نازل کیا ہے. آیت کا نازل ہونا کسی رشتہ داری کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتا. خداوند عالم آیت کو فضیلت کی بنیاد پر نازل کرتا ہے. خداوند عالم آیت کو اپنی رضا کے مطابق نازل کرتا ہے. دو آپ کے سامنے آیتیں بیان کروں گا اور اس سے آپ کی بحث کو سمیٹ دوں گا کہ انبیاء نے کہا ہمیں صالحین میں سے قرار دے, صالحین کے ساتھ محشور فرما, ان کے ساتھ ملحق فرما. یہ صالحین آل محمد ہیں, محمد و آل محمد ہیں. پہلی آیت جو آپ کے سامنے بیان کروں گا اس سے پہلے ایک واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ ایک جگہ پہ مکے میں ظاہراً یا مدینے میں کھڑے ہو کر دو بزرگ شخصیات کہ جن کا نام جناب عباس اور جناب شیبہ ہیں, دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بحث کر رہے تھے. جناب عباس اس زمانے میں کیا کام کرتے تھے؟ جناب عباس اس زمانے میں زمزم کے انچارج تھے. آب زمزم جو زمزم کا کنواں تھا اس کے انچارج تھے. اس زمانے میں بھی زمزم کا ایک انچارج ہوا کرتا تھا, ایک سقا ہوا کرتا تھا جس کا کام حاجیوں کو پانی پلانا ہوتا تھا. اور جناب شیبہ کا کیا کام تھا؟ جناب شیبہ کعبے کے کلید بردار تھے, یعنی مسجد کی تعمیر, مسجد کی صفائی, مسجد کا خیال. خلاصہ یہ کہ ایک شخص کے پاس حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والے افراد کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے اور ایک کے پاس کعبے کا انتظام ہے. دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے, دونوں ایک دوسرے کے اوپر اپنی فضیلت کو بیان کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ میں افضل ہوں. عباس کہہ رہے تھے کہ چونکہ زمزم میرے پاس ہے, میں لوگوں کو پانی پلاتا ہوں, سقا ہوں, میرے ذریعے سے کام انجام پاتا ہے, میں افضل ہوں. جناب شیبہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, کعبے کی کلید برداری میرے پاس ہے, میں اہتمام کرتا ہوں لوگوں کا, لہٰذا میں افضل ہوں. امام علی علیہ السلام وہاں سے گزرے, یہ دونوں بزرگ تھے, امام علی جوان تھے. جب امام علی وہاں سے گزرے دونوں نے بلایا, حضرت عباس رشتے میں چچا بھی ہیں امام علی کے, کہتے ہیں کہ علی آگے ذرا فیصلہ کیجئے, ہم دونوں کے درمیان مقایسہ ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں میں افضل ہوں اور جناب شیبہ کہتے ہیں میں افضل ہوں, آپ بتائیے کون افضل ہے. امام علی جوان ہے, جوانی کے بعد سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب عباس اور جناب شیبہ آپ دونوں نے اپنی اپنی باتیں بیان کی, آپ نے کہا آپ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اس لیے آپ افضل ہیں, اور جناب شیبہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کعبے کے کلید بردار ہیں اس لیے آپ افضل ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی نسبت میں زیادہ افضل ہوں, آپ دونوں سے زیادہ میں افضل ہوں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل یہ ہے کہ میں خداوند عالم کے نبی پر سب سے پہلے ایمان کا اظہار کرنے والوں میں سے ہوں, اس کے بعد میں نے راہ خدا میں مسلسل تلوار چلائی ہے, میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں سے ہوں, لہذا میں آپ دونوں سے افضل ہوں. ماجرا بگڑ گیا, دونوں بزرگ ناراض ہو گئے, رسول اللہ کے پاس تشریف لائے. جب رسول اللہ کے پاس تشریف لائے آنے کے بعد ماجرا بیان کیا, جناب عباس نے کہا کہ دیکھو ہم نے علی کو حاکم بنایا تھا, بجائے اس کے کہ علی ہمارے درمیان فیصلہ کرتا علی نے اپنی افضلیت کی بات کی ہے, علی نے کہا میں افضل ہوں. عزیزوں ابھی رسول اللہ سے یہ ماجرا بیان ہو رہا تھا, سورہ توبہ کی 19ویں آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کی تعمیر کرنے کو اس شخص کے عمل کے برابر سمجھتے ہو کہ جو اللہ پر, اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں مسلسل تلوار چلائی؟ لا یستوون عند اللہ, یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی سائے میں بیٹھ کر پانی پلانا, کعبے کا انتظام کرنا الگ ہے, راہ خدا میں میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانا الگ ہے. تم علی مرتضیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عزیزوں قرآن کی آیت نازل ہوئی, کیا مطلب؟ امام علی نے اپنی ایک فضیلت بیان کی تھی, خداوند عالم نے اس فضیلت کو اپنی رضایت بنا کر پیش کر دیا. قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 19ویں آیت ہے, جس چیز کو علی نے بیان کیا خدا نے عیناً انہی الفاظ کو آیت بنا کے نازل کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ علی مرتضیٰ کا مقام عند اللہ کیا ہے. خدا کہتا ہے لا یستوون عند اللہ, تم آپس میں مقایسہ کر رہے ہو، دیکھو اگر خدا کی نگاہ سے دیکھنا چاہو تو عباس اور جناب شیبہ تمہارا کام علی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، علی نے جو کام انجام دیے۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ دوسری آیت وہ ہے کہ جب جناب حسنین بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد نظر مانی گئی اور جناب حسنین کی شفا یابی کے لیے 3 روزوں کو مانا گیا، اور اس کے بعد خداوند عالم نے حضرت حسنین کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت حسنین جب شفا پا چکے، اس کے بعد نظر کے پورا کرنے کا وقت آیا۔ نظر کیا مانگی گئی؟ نظر مانی گئی تھی کہ 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے۔ پہلا دن روزہ رکھا گیا، افطار کے وقت جب یہ لوگ بیٹھے دق الباب ہوا، ایک فقیر آیا اس کو کھانا دے دیا گیا۔ دوسرا دن آیا دق الباب ہوا، مسکین کو دیا گیا۔ تیسرا دن آیا، اسیر آیا اس کو دے دیا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہ عمل لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں کیا تھا، اہل بیت نے یہ عمل اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا تھا۔ جناب فاطمہ کا یہ عمل، جناب حسنین کا یہ عمل، جناب امام علی کا عمل، جناب فضہ کا یہ عمل لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا عزیزوں، لیکن خدا وند عالم کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ خدا وند عالم نے اس عمل کو بھی قرآن کے سورہ دہر کی آیات بنا کر نازل کر دیا۔ یوفون بالنذر ویخافون، یہ لوگ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس روز سے کہ جس کا شر پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو اطعام کرتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں فقط اللہ کی خاطر اطعام کرتے ہیں۔ لا نرید منکم جزا ولا شکورا، تم سے اپنے اس اطعام کرنے پہ، کھانا کھلانے پر کوئی جزا نہیں مانگتے، فقط جزا نہیں مانگتے، تمہاری زبان سے شکریہ بھی نہیں سننا چاہتے، تم اپنی زبان سے ہمارا شکریہ بھی ادا نہ کرو۔ عزیز و پس عبادت صالحین میں آنے کے لیے انسان کے پاس جو راستہ موجود ہے وہ علی مرتضیٰ کا راستہ ہے، آل علی کا راستہ موجود ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو اس در پر بھیجا ہے، خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اس در سے وابستہ کیا کہ علی مرتضیٰ کا راستہ وہ کہ جس کے عمل کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے اسی لیے ہمارے لیے نبی خلق کیا، اور ہمارے اوپر احسان جتاتے ہوئے کہا کہ خدا نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہارے درمیان سے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا۔ اور اس کے بعد خداوند عالم کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے لوگوں جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دے، اس کی دعوت پر لبیک کہو، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ کیوں قبول کرو؟ تاکہ وہ تم سے کچھ مانگے تو تم اسے دے سکو؟ نہیں، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کر سکے، تاکہ وہ تمہیں زندگی بخش سکے۔ عزیزوں خدا سے کوئی سوال کرے کہ بارِ الٰہی جو اس دنیا میں آ گیا، جو اس دنیا میں پیدا ہوا، وہ صاحب حیات ہے؟ خدا کہے گا کہ بالکل صاحب حیات ہے، لیکن جس حیات کی میں بات کر رہا ہوں وہ حیات طیبہ ہے۔ اگر حیات طیبہ چاہیے تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں سورہ انفال کی آیت ہے، جب اللہ اس کا رسول دعوت دے، لبیک کہنا، تم ان کی آواز پر لبیک کہو گے تو یہ تمہیں حیات طیبہ تک پہنچا دیں گے، پھر تمہیں ایسی حیات ملے گی کہ جس کے بعد پھر موت نہیں ہوگی، تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہ جائے گا۔ عزیزوں اگر اللہ کا رسول ایسی دعوت دیتا ہے تو جو جانشین رسول ہیں وہ بھی ایسی ہی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو خدا کہتا ہے آؤ رسول کی آواز پر لبیک کہو تاکہ تمہیں حیات طیبہ نصیب ہو۔ تو جو اللہ کے رسول کے جانشین ہیں ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کو بھی حیات طیب نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو دیکھنا ہو تو کربلا اس کی بہترین مثال موجود ہے۔ کربلا میں جانشین رسول موجود ہیں، دعوت دی لوگوں کو کہ آؤ اللہ کے رسول کی مدد کے لیے آؤ، اللہ کے دین کی مدد کے لیے آؤ، میں حسین وارث انبیاء ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں، میں رسول کا وارث ہوں۔ دعوت حسین اپنی شخص کی جانب نہیں ہے، دعوت حسین دین خدا کی جانب ہے، اور جس جس نے حسین کی دعوت پر لبیک کہا، حسین نے اس کو کیسی حیات عطا کی، کیسی حیات عطا کی؟ حیات طیبہ عطا کر دی۔ کیسی حیات طیبہ عطا کی؟ کہ ہم اور آپ زیارت وارثہ میں جب اصحاب امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم اور آپ اصحاب امام حسین کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ طب تم پاک ہو گئے۔ فقط تم پاک نہیں ہوئے، وَتَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، جس زمین پہ تم دفن ہو گئے وہ زمین تمہارے وجود کی برکت سے پاک ہو گئی۔ یہ حیات طیبہ جو حسین نے عطا کی ہے، یہ حیات طیبہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو حیات طیبہ عطا کی۔ جیسے جیسے رسول اللہ کی آواز پر جس نے لبیک کہا، رسول اللہ نے اس کو پاک زندگی عطا کر دی۔ رسول اللہ کی آواز پر جو رسول اللہ کی آواز پر ابو ذر نے لبیک کہا، حیات طیبہ عطا ہوئی۔ رسول اللہ کی آواز پر بلال نے لبیک کہا، حیات طیبہ عطا ہوئی۔ رسول اللہ کی آواز پر جس جس نے لبیک کہا اس کو حیات طیبہ عطا ہوئی۔ جس جس نے رسول اللہ کے بعد امام علی کی آواز پر لبیک کہا اس کو حیات طیبہ عطا ہوئی۔ آج ہم اور آپ اگر امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں یاد کرتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ اس میسم تمار کو، کہ جس نے اس درخت کو پانی دیا تھا کہ جس پہ علی نے کہا تھا اے میسم تجھے اس درخت پہ چڑھا دیا جائے گا، تو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ میسم تمار حیات طیبہ کے مالک ہیں۔ آج اگر عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ کسی کا نام لیا جاتا ہے، میسم تمار کا نام لیا جاتا ہے۔ حیات طیبہ علی مرتضیٰ نے حجر ابن عدی کو عطا کی تھی۔ حجر ابن عدی آخری وقت میں جب مولا متقیان بستر پر ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہے، حجر آتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں یہ اشعار کون پڑھ رہا ہے؟ مولا کے اوپر اس قدر ضعف طاری ہو چکا تھا کہ مولا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے امام حسن کہتے ہیں مولا اے میرے بابا حجر ابن عدی، امام کہتے ہیں بلاؤ حجر کو۔ حجر آگے جاتے ہیں، امام کہتے ہیں حضور مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضور کہتے ہیں مولا رگ و پے میں آپ کی محبت ہے، رگ و پے میں آپ کی محبت ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اے حضور اگر ایک دن ایسا آ جائے کہ تجھے زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ علی سے اظہار بیزاری کر، تو کیا کرے گا؟ حضور کہتے ہیں مولا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، اس بات کو تسلیم کر لوں گا کہ مجھے جلا دیا جائے، مگر آپ سے اظہار بیزاری نہیں کروں گا۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں حضور مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے تو ایسے ہی کرنے والے۔ اور وہ موقع آتا ہے عزیزوں جب امام حسین علیہ السلام، جب حضور کو بلایا جاتا ہے، حاکم شام بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے کہ حضور ان کے بچوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاتے ہیں، کہتا ہے حضور اگر زندگی چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، کیا راستہ ہے؟ علی سے بیزاری کا اظہار کرو، علی پہ برات کرو، علی کو برا بھلا کہو۔ حضور کہتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں علی سے بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتا، علی کے اوپر برا بھلا میں نہیں کہہ سکتا، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا، نہیں مانتے، کہتے ہیں اس کی گردن کو اڑا دو۔ حضور کہتا ہے دو چیزیں تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا پہلی خواہش یہ کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ دیکھیے علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، آخری وقت میں بھی جس چیز کی تمنا ہے وہ نماز کی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ علی کا ماننے والا نماز سے دور ہو۔ حضور کہتے ہیں فقط نماز کی اجازت دے، نماز کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور تاریخ میں بیان کیا کہ حجر نماز کو جلدی پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں۔ کیوں جلدی پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد پڑھنے کے بعد پلٹ کر کہتے ہیں لوگوں سے، تم جانتے ہو کہ میں اتنی تیزی سے نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی، اس نماز کو جلدی میں اس لیے پڑھا، تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے خوف سے میں نے نماز کو طلوع نہیں کر دیا، تم یہ نہ سمجھو کہ موت کا خوف ہے اس لیے نماز کو طلوع نہیں کر دیا۔ کہا حضور پہلی بات مان لی، دوسری بات کہا، دوسری میری خواہش یہ ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹے کا سر قلم کر دو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ایسا کیوں کریں؟ کہا اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجھے خاک و خون میں غلطا دیکھے تو اس کے بعد وہ علی کے راستے سے ہٹ جائے، ڈر جائے۔ میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ بچہ شہید ہو جائے، علی کی محبت پہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد تم مجھے مار دینا۔ عزیزوں یہ حیات طیبہ ہے، یہ حیات طیب کے مالک لوگ تھے کہ جن کو آواز، جب انہوں کو آواز دی اللہ کے نبی نے، نبی کے جانشین نے، انہوں نے لبیک کہا تو ایسی حیات طیبہ عطا کی۔ اور اسی طرح جب امام حسین علیہ السلام نے آواز دی تو امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والوں کو کیسی حیات طیبہ ملی کہ آج زمانے کا ہر باشرف انسان، باعزت انسان، باغیرت انسان جب بھی زیارت وارثہ پڑھتا ہے ان اصحاب امام حسین کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اودائہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ تم نے حسین کی آواز پر لبیک کہہ کر دین خدا کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے مددگاروں تم پر سلام ہو۔ عزیزوں فاطمہ کتنی غریب تھی مدینے میں، کون سا مدینہ؟ جس مدینے میں فاطمہ کے دروازے پر رسول اللہ آگے کھڑے ہوتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، جس دروازے پر آگے اللہ کے رسول ایسے ادب و احترام سکھا کے گئے تھے امت کو، فاطمہ کتنی غریب تھی اسی مدینے کے اندر کہ ادھر رسول دنیا سے جاتے ہیں، فاطمہ کے دروازے پر آتے ہیں مگر احترام کرنے نہیں آتے، فاطمہ کے دروازے کی حرمت برباد کرنے آتے ہیں، فاطمہ کے دروازے کو آگ لگانے آتے ہیں، فاطمہ سے کہتے ہیں علی مرتضیٰ کو باہر نکالو، فاطمہ کہتی ہیں اگر باہر نہ نکالا اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، فاطمہ کہتی ہیں اس گھر میں حسنین موجود ہیں، رسول اللہ کے بیٹے موجود ہیں، کہنے والے کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ عزیزوں پھر آپ نے وہ سنا ہے کہ اسی مدینے میں فاطمہ کی غربت اس جگہ تک پہنچی کہ جب یہ دروازہ جلا فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، یا فضہ تو خزینی، اے فضہ مجھے تھام لے، اے فضہ مجھے پکڑ لے، اے فضہ مجھے دروازے اور دیوار کے درمیان سے باہر نکال لے۔ میں کہوں گا اے فاطمہ زہرا، اگر آج کے دور میں بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہماری زبانوں سے نکلتا ہے یا علی مدد، علی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اے فاطمہ آپ نے فضہ کو مدد کے لیے بلایا، عجب نہیں فاطمہ جواب دے، میں علی کو مدد کے لیے بلا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، علی کے ہاتھوں میں رسی بندی ہوئی ہے، علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے، علی کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ ارے اسی عالم میں فاطمہ آگے بڑھتی ہے، فاطمہ آگے بڑھنے کے بعد علی کا دامن تھامتی ہے، تازیانہ ہوا میں بلند ہوتا ہے، فاطمہ کے ہاتھ پہ تازیانہ لگتا ہے۔ عزیزوں یہ تاریخ اسلام کا شاید پہلا تازیانہ تو ہے جو آل رسول پر بلند ہوا، مگر یہ آخری تازیانہ نہیں ہے، ہاں یہ پہلا تازیانہ ہے جو مدینے میں بلند ہوا، جو زینب کی ماں نے کھایا، اس کے بعد اب تازیانے ہوں گے، کربلا سے کوفہ کا سفر ہوگا، کوفہ سے شام کا سفر ہوگا، تازیانے ہوں گے، اور علی کی بیٹی زینب کبریٰ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارئلہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارئلہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پالنے والے جو زیارات کے لیے گئے ہیں تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، خدایا جو مجاہدین سیدہ زینب کے حرم کے محافظ ہیں مقدس مقامات کی حفاظت پہ معمول ہیں، تمام مجاہدین کی حفاظت فرما، اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا عنایت فرما، اس راہ میں ہونے والے شہداء کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا ہم سب کو مکتب حسین سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تیری رحمت کا واسطہ تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔